الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. اس کائنات میں جو کچھ وجود رکھتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمارے علم میں ہو یا ہمارے علم میں ابھی تک نہ ہو، ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں یا ہم ابھی تک اس کے فائدے سے باخبر نہ ہوں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں تخلیق فرمایا ہے، یہ تمام کی تمام کائنات اسی کی دست قدرت میں ہے اور وہی اس کے مالک اور بادشاہ ہیں. یہ عقیدہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، یہ ہمارا دینی عقیدہ ہے. ایک مسلمان جب وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو قادر مطلق اور وحدہ لا شریک مانتا ہے. اب اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمام کائنات پیدا فرمائی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلا مقدمہ اور پہلی بات وہ یہی شروع ہوتی ہے اور یہیں سے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا یا کسی اور نے پیدا فرمایا. اگر العیاذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میری پیدائش یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوئی، تو وہ شخص تو لا دین ہے، اس شخص کا اللہ کے وجود پر ایمان نہیں ہے. تو اس قسم کے حالات میں پھر علماء کرام اس کو شرعی دلائل دے بھی تو وہ نہیں مانتا، اور ظاہر بات یہ کہ وہ یقیناً غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، یہ چمکتے دمکتے سورج سے بھی زیادہ عیاں ہے، یقینی ہے، برحق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا تو تخلیق میں اس کی دو اقسام اور دو انواع پیدا فرمائی ہیں. ایک کو مرد کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو خاتون یا عورت کہا جاتا ہے. جس ذات نے وہ شے پیدا کی ہو تو پیدائش کا مقصد بھی وہی ذات بتا سکتی ہے، یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی شے پیدا ہو جائے اور نہ اس کا کوئی خالق ہو، نہ اس کا کوئی ایجاد کرنے والا ہو، نہ اس پہ کوئی تحقیق اور محنت کرنے والا ہو، تو یہ ناممکن ہے، یہ ایک فضول اور لغو بات ہے۔ مشہور واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لا مذہب اور لا دین بحری نے چیلنج کیا مناظرے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول فرمایا اور وقت طے کر لیا گیا، جگہ بھی طے کر لی گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کو اس جگہ پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ جو تنقید کے لیے بیٹھا ہو تو وہ ہر ہر نظر اور ہر ہر حرکت کو دیکھے گا۔ اس نے امام صاحب کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ کیسے امام ہیں اور آپ کیسا مناظرہ کرتے ہیں، آپ تو آتے ہی وقت پہ نہیں، جو وقت پہ ہوا اس سے آپ کو تاخیر ہو گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا پڑا، اور دریا عبور کرنے کے لیے کوئی پل، کوئی کشتی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، تو میں انتظار کرنے لگا۔ انتظار کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت درخت اچانک کٹنا شروع ہو گیا خود بخود، اور اس میں سے لکڑیوں کے تختے نکلے، اور لکڑیوں کے تختے ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے ایک خاص قسم کا طریقہ اور شیپ اختیار کر لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کہاں سے کیلیں آ گئیں اور وہ اس میں لگ گئی، اور کچھ دیر میں کشتی تیار ہو گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ کے پھر ادھر آیا۔ سامنے والے نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے درخت کٹا اور کشتی بن گئی اور آپ اس میں بیٹھ کے آ گئے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جو تم ایک کشتی کو خود بننے کو ماننے کو تیار نہیں ہو، اتنے بڑے کائنات کو تم کیسے مان لیتے ہو کہ خود بن گئی ہے؟ تو یہ بات اور اس قسم کا خیال جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک خاص طریقے سے زہر بھرا جا رہا ہے کہ دین سے لا تعلقی اور دین سے اظہار برأت، یہ یقیناً ایک انتہائی خطرناک حملہ ہے اہل اسلام کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود ایک عقل سلیم والا مسلمان اگر چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے یہ سوچ لے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کائنات، یہ سورج نکلنا اور رات ہونا، چاند کا نظر آنا اور غائب ہو جانا، سمندر کی لہریں اور پہاڑوں کی بلندیاں، یہ سب خود بخود پیدا ہو گئی، اور خود بخود اتنی حسین پیدا ہو گئی کہ نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہے، نہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے، نہ اس میں کسی دن ایسا ہوا کہ سورج غیر حاضر ہو گیا، نہ ایسا ہوا کہ جان نے استعفیٰ دے دیا، یہ سب خود بخود نہیں ہے۔ یقیناً یہ کوئی نظام اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت سے چلا رہے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک عجیب قسم کا تماشا بنا ہوا ہے کہ جی خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں اور خواتین جو ان کا جی چاہے وہ کرتے پھریں، اور مرد کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ زبان سے کچھ کہہ سکے، اور گویا کہ کسی کا مرد ہونا یہ اس کا جرم ہے کہ تم مرد کیوں ہو۔ اس کے لیے بھی ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ، یہ جنگ اور جدال اور یہ اختلاف اتنی بڑی تباہی کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے کہ جو تباہی آج مغرب میں آپ حضرات کے سامنے ہے، کہ کبھی مرد دعویٰ کرتی ہے کہ میں، مرد دعویٰ کرتا ہے کہ میں عورت ہوں علیہ باللہ، اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مرد بن گئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار اور اللہ کے ہاں سے جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے بے ساختہ ہو کے اور مجبور اور حسد کھا کے انسان سے جو دعوے کیے، اس میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا میں ان کو ایسے طریقے سکھاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے ایک ذات کو خاتون پیدا کیا, اس کو مردوں والے کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے, یہ ابلیس کا حملہ ہے. اللہ نے ایک ذات کو مرد پیدا کیا, اس میں خواتین والی عادات اور خواہشات ابھر رہی ہیں, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ ابلیس کا حملہ ہے. خدا کے لیے اس حملے کو روکنا بر وقت اور اس کو پہچاننا یہ ہماری امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے, ورنہ یہ معاشرہ آہستہ آہستہ نظام اہل سے اور گھر کے نظام کے لحاظ سے تباہ اور برباد ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پوری شریعت محمدی کے اندر ہمارے جو زندگی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک کہلاتا ہے گھر سے باہر کا نظام, جسے آپ کہہ لیں معاشرت, اور دوسرا کہلاتا ہے گھر کے اندر کا نظام, جسے آپ کہتے ہیں امور خانہ داری, ان ہاؤس آرڈر جو ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کی جو دو اصناف پیدا فرمائی ہیں, مرد کے ذمے جو کام لگائے ان کا تعلق گھر سے باہر سے ہے, اور خاتون کے ذمے جو کام لگائے ہیں اور خاتون کے جو دین میں فرائض بتائے ہیں ان کا تعلق گھر کے اندر سے. اتنی سی بات ہے, مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو مانتا ہو اس کے لیے یہ حکم کافی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور خاتون پیدا فرمائی ہے اور خواتین کو بھی وہی کام کرنے چاہیے جو مرد کر رہے تھے, اور مرد بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو خواتین کرتی ہیں, تو سوال میں آپ حضرات سے یہ پوچھوں گا پھر کہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر خاتون کو کیوں پیدا فرما دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر کیا کمی تھی کہ وہ کون سا کام نہیں کر سکتے تھے جس کے لیے خاص طور پہ حوا کا وجود اللہ کے حکم سے ہوا اور پھر وہاں سے نسل آدم آگے بڑھی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جب ہماری دو اجناس بنائی ہیں, کچھ خواتین اور کچھ مرد ہیں, تو ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ خواتین کے اندر نہیں, اور خواتین کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو ان کا جسم ہے, جو ان کا مزاج ہے, جو ان کا رہن سہن ہے, جو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, وہ مردوں والا نہیں ہے. دونوں واضح طور پہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. اس فرق کو اور ہمارے اس شریعت کے فلسفے کو ایک خاص طریقے سے کاٹا جا رہا ہے, اور اس کے خلاف ایک طریقے سے جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں جو اللہ کے فضل سے پردہ نشین ہیں, جو گھروں میں ہیں, جو اپنے گھروں کی عفت اور پاکدامنی ہے, جو اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہیں, اور جو اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے, آپ کو برقعے اور چادروں میں چھپا کے آپ کی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, آپ کی صلاحیتیں ہیں, اس کو مان کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اور آپ کو ایک پرانے زمانے کی خاتون کے طور پر رکھا جا رہا ہے. یہ ایک طریقے سے یعنی زہر کو چینی میں ملا کے دیا جا رہا ہے. اصل فلسفہ اور حقیقت کیا ہے کہ مغرب کے اندر وہاں کا جو معاشرہ ہے اور وہاں کے جو انسان ہیں, انہوں نے ہر طریقے سے اپنے لیے لذتیں تلاش کی, انہوں نے ہر راستے سے اپنے لیے مزے تلاش کیے, اور آخر کار بات یہاں تک آئی کہ ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ مرد کا رشتہ ہے, وہ اس کی بیوی ہے, تو اس کے بعد مرد پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ اب آپ اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی ہے. اس کے لیے ابلیس نے اور شیطان نے ایک حل تلاش کیا, مرد کے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ تو آپ کو مسلط ہو گئی ہے, دن رات صبح شام ہم وقت یہ آپ کے ساتھ رہے گی, یہ کیا بات ہوئی, اس کو گھر سے نکالو باہر. اور خاتون کو یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے برابر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اور مرد ایک درجے کے شہری ہوں، لہٰذا گھر سے نکلیں اور جائیں اور کام کریں۔ اور جو مرد تھا جس کے ذمہ خاتون کا خرچہ اور نان نفقہ ہوتا ہے، اس سے بھی اس کی جان چھوٹی۔ تو چھٹی بھی مل گئی، شیطانت اور گناہ کرنے کا موقع بھی مل گیا، اور خاتون کو دھوکے میں مبتلا کر کے اور اس کو باہر نکال کے خوار اور ذلیل کیا گیا۔ یہ ہماری معصوم خاتون جب یہ اس قسم کے شکنجوں میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ گھر سے جب نکلی، پردہ پھینک دیا اور دنیا کے بکیڑوں میں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ کہیں کسی آفس میں اسسٹنٹ بن جائے گی، کہیں کسی جگہ کال آپریٹر بن جائے گی، فون آپریٹر بن جائے گی، کہیں کسی جہاز میں اس کو موقع ملے گا کہ لوگوں کے سامنے کھانا اٹھائے اور رکھے، کسی ریل گاڑی میں، کسی ریسٹورینٹ میں، کسی، اگر آپ مغربی دنیا میں آپ حضرات جو جاتے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ یہ جو گھٹیا قسم کے کام ہیں، یہاں تک کہ ہوٹلوں کے اندر جو مسافر رہتے ہیں اس ہوٹل کی چارپائی کے چادر تبدیل کرنا، وہاں کی صفائی کرنا، یہ بھی خاتون کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ اب یہ خاتون گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی تو اس کو بند کہا جا رہا تھا، یہ خاتون اپنے بچے پال رہی تھی تو کہا جا رہا تھا بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر، یہ خاتون جب گھر میں اور پردے میں تھی تو کہا جا رہا تھا کہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور یہی خاتون جب باہر نکل کے نا محرم اور نا پہچان والے اور نہ جانے کس کس قسم کے اذہان اور نظر اور ذہنیت رکھنے والوں کے آگے پیچھے ہو، ان کے آگے فائلیں لے کے بھاگے، ان کے آگے مارکیٹ میں، بازار میں اپنی پروڈکٹ پیش کرے، اور ان کے آگے ہوٹلوں میں آگے پیچھے ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ پروگریسو ہے اور یہ ماڈرن ہے اور یہ بڑی جدید پسند خاتون ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکا ہو رہا ہے، اور خصوصاً ہماری خواتین کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کتنا بھیانک کھیل ہے، کس طریقے سے اس کی عزت اور پاک دامنی کو تار تار کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسلام کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان علیہ باللہ ایک سیکولر ریاست ہے، یہاں جس کا جو چیز چاہے وہ کرے۔ پہلی بات تو یہ، آپ کو کس نے کہا کہ یہ سیکولر ریاست ہے؟ ہمارے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم سرزمین عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم چلے، اس لیے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے دین کے احکام نافذ کر سکیں۔ مسلمان اور ایک غیر مسلم کو باوجود اس کے کہ شہری لحاظ سے اگر وہ برابر ہوں، لیکن دینی لحاظ سے جو پابندیاں ہیں، جو قوانین اور قواعد ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف اور بڑوں نے یہ زمین حاصل کی تھی، اور اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین مصطفی عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے انتخاب فرما دیا ہے، اس کے اندر خاتون کا مقام کیا ہے یہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں چند کلمات آپ حضرات کے سامنے بطور سبق یاد کرنے کے کہہ دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ خواتین کا مقام اس اسلام سے پہلے، اور خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ خاتون اور لڑکی کی پیدائش پر باپ اس کو زندہ درگور کرنے کے در پہ ہوتا تھا، اس لیے کہ بعد میں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ میری بیٹی فلانے کے ساتھ شادی ہو گئی اور چلی گئی، یا فلانا آدمی ان کے گھر آئے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے غم کی وجہ سے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون، سوچتا ہے کہ کیا ذلت برداشت کر کے اس کو پالوں یا اس کو زندہ مٹی میں دبا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بہت برا سوچ رہا ہے، یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ یہ عورت کا مقام تھا، اور یہ عورت کے ساتھ سلوک روا کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا رحمتیں ملی ہیں اور نفع ملا ہے. اور ان میں سے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں، خواتین کی جو حفاظت کی گئی ہے، اور خواتین کو معاشرے میں جو مقام دیا گیا ہے، گزشتہ دنیا کی پوری تاریخ کے اندر کسی شخصیت نے ایسا مقام نہیں دیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، اور حج کا موقع ہے، وہ حج جس کی آرمان صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں سے کیا کرتے تھے، اور ایک طریقے سے پیغمبر اور رسالت کا جو مشن تھا وہ اپنے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، شاید کہ پھر ملاقات نہ ہو. اور ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا فتق اللہ النساء، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اتنا اہم مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا، اور دین اسلام کے اندر خواتین کا وہ مقام ہے کہ جب حجۃ الوداع میں اسلام کے بنیادی اصول بیان کیے جا رہے تھے تو اس مقام پہ خواتین کے لیے باقاعدہ چیپٹر رکھا گیا ہے، اور اس میں ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں. آج کل کہا جا رہا ہے، فضول اور لغت قسم کی بات ہے، ہر عاقل بالغ آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ جی میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے. میں اس کا جواب اب حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہ جو خواتین آپ کے پاس ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی امانت ہیں. ختم ہو گئی بات، جسم یہ ہمارا جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ جو آپ کے لیے حلال ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق حلال ہوئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر کوئی کسی خاتون کو اپنا بیوی بنانا چاہے، اپنی کنیز بنانا چاہے، اپنی نوکرانی بنانا چاہے تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور اسلام نے تو آ کے کنیزوں کے نظام کو ختم کیا ہے. اس سے پہلے تو جو خواتین دشمن کی ہاتھ لگتی تھی ان کو باندیاں اور کنیزیں اور نوکرانیاں بنا لیا جاتا تھا. کس منہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دین کے اندر، اسلام کے اندر خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور خواتین کو الگ الگ فطرت پر پیدا فرمایا ہے. مرد کی فطرت قوت والی ہے، مرد کی فطرت میں طاقت ہے، مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ باہر نکلے، سفر کرے اور کام کرے اور ڈسکور کرے. اور خواتین کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے. یہی وجہ ہے دنیا کے اندر مثالیں آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، ایسے بے شمار خواتین ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے امور خانداری کا مزہ دیکھا، جب انہوں نے دامنی کا مزہ دیکھا، جب انہوں نے پردے کا مزہ دیکھا، تو بغیر کسی زبردستی کے وہ اس میں آ گئی. تو خواتین کو جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ احکام خواتین کے فطرت کے مطابق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے خواتین پر جو احسانات فرمائے ہیں کتنے زیادہ ہیں گن نہیں سکتے آپ. وہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے نکاح میں مہر کو مقرر فرمایا کہ جب تک خاتون کو اس کے قدر و منزلت کے برابر مال نہیں دیا جائے گا وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. یہ دین تو خاتون کا احسان ہے، اس سے پہلے اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے خواتین پر جہاد فرض نہیں فرمایا جب تک کہ مرد موجود ہوں، اس لیے کہ ان کی فطرت لڑنے لڑانے کی نہیں ہے، ان کی فطرت میں گھر سے نکلنا نہیں ہے، ان کی فطرت کے اندر جنگ و جدال کا تحمل برداشت کرنا نہیں ہے. یہ دین اسلام کا خواتین پر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایام میں خواتین کی نمازیں معاف فرما دی ہیں. مجھے آپ مثال دکھائیے، ایسا کون سا شخص ہے، ایسی کون سی شے ہے کہ جس کے لیے نماز معاف فرما دی ہو، لیکن خواتین کے مقام کو اور خواتین کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے دین اسلام نے بعض ایام کی نمازیں بھی معاف فرما دی ہیں، روزے بھی مؤخر فرما دیے ہیں، حج کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن جب تک کہ مناسب محرم ساتھ نہ ہو، خاتون کی عزت اور پاک دامنی محفوظ نہ ہو، تو حج کے فریضے کو بھی معاف فرما دیا۔ تو دین اسلام تو وہ دین ہے کہ جس میں خاتون کی عزت پر، خاتون کے پردے پر، خاتون کی مرضی پر اور خاتون کی عفت پر ایک فیصد کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خواتین کو نماز کا حکم دیا جاتا، ہوتا تو خواتین کو کہا جاتا کہ کوئی بات نہیں، نکلو گھر سے، حج ادا کرو، اور راستے میں کوئی حادثہ آ جائے تو شہادت پا جائیں گی۔ نہیں، اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ خاتون یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ دین اسلام اس کے اندر ایک فیصد بھی غلطی، ایک فیصد بھی بھول چوک کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، دین اسلام میں خاتون کا جو مقام اور مرتبہ رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو خواتین کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ یقیناً ایک خاتون کے فطرت کے موافق ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب کے راستے پر چلنے کے لیے اس طریقے سے چلے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی دینی تعلیمات کو بھلا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، ہم نے بڑا زبردست کام کیا، العیاذ باللہ، پردہ کا ختم کر دیا اور دوپٹہ پھینک دیا اور راستے میں نکل گئے اور جو ہمارا بھی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کے باوجود ہم یہود اور نصارہ کے ہاں باعزت ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں۔ کچھ بھی کر لیا جائے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں، لہذا اس کی کوشش کیوں رکھی جا رہی ہے جب ایک کام کرنا ہی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ ملنا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودوں اور نصارہ کو خوش کرنا ہے تو پھر یہودی نصرانی بننا پڑے گا، العیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ اگر اپنا لباس بدل لیا جائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بدل لیا جائے، اپنا رہنا سہنا بدل لیا جائے اور یہ سوچ لیں کہ یہود اور نصارہ خوش ہو جائیں گے اور ہم چند ڈالر کما لیں گے اور دنیا میں مزے کر لیں گے، حاشا وکلا، یہ بات بھول جائیں، یہ ذہن سے نکال دیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی بات پتھر کی لکیر ہے، آسمان اور زمین اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کا کلام اپنا مقام نہیں چھوڑے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اگر یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی اس فضول اور لایعنی کوشش سے ہم نجات پالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم مقبول ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں اور مائیں ہیں، وہ بھی یقیناً اللہ کے ہاں بڑا مقام پا سکتی ہیں۔ دین اسلام کے اندر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام کا مقام ہے، ان کا علم مانا جاتا ہے، ان کا فقہ مانا جاتا ہے، علم حدیث میں ان کو استاذ مانا جاتا ہے، اسی طرح خواتین کے اندر بھی عالمات ہیں، محدثات ہیں، فاقیات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب، یہ تمام وہ صحابیات ہیں کہ جس کا دینی کتابوں کے اندر مکمل اور پورا حصہ ہے، اور بے شمار ایسے دین کے ائمہ ہوئے ہیں جن کی سند اور جن کا پیغمبر سے پہلے آخری استاد میں کوئی صحابیہ ہوا کرتی تھی۔ ہم نے کوئی فرق نہیں کیا مرد اور عورت میں، فرق کسے کہتے ہیں بات سمجھنے کی ہے۔ مغرب فرق یہ سمجھتا ہے کہ خاتون مرد جیسے کپڑے پہن لے، اور خاتون مرد جیسے بال رکھ لے، اور خاتون مرد جیسے چلنا پھرنا شروع کر دے اور کام شروع کر دے تو فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں خاتون کا یہ مقام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہی فیصلہ فرما دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، رجال اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہرحال فضیلت عطا فرما دی ہے، اس وجہ سے کہ وہ چند ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو خواتین کے بس میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پیغمبر اور نبی خاتون کی شکل میں مرسل نہیں فرمایا۔ دین اسلام کی امامت اور خلیفہ وہ ہمیشہ مرد ہوا کرے گا۔ اس طرح بے شمار ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمائے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری دو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گا تو دنیا کے اندر بھی وہ کامیابی سے وقت گزارے گا اور آخرت میں بھی وہ وقت گزارے گا. اگر العیاذ باللہ کوئی یہ بات نہ مانے اور وہ بضد رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور بہرحال خواتین کے حقوق نام نہاد جو کہے جا رہے ہیں وہ ان کو حاصل ہونے چاہیے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ میں بہت ہی آسان سا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. آج کل آپ سنتے ہوں گے بیماری پھیل رہی ہے، وائرس آ گیا. شعب الایمان جو بےحتی رحمہ اللہ کی ہے، حضرت اس میں حضرت عتاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الْوَبَاءَ قَدْ ظَهَرَ فَعْلَمْ أَنَّ الزِّنَا قَدْ فَشَا، جب وبائیں پھیلنے لگے اور وائرس آنے لگے تو سمجھ جانا کہ زنا بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہمیں بیوقوف نہ بنایا جائے، ہم حقیقت جانتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، دکھنے میں بڑی پاک دامنیں بنیں گی اور راستے گلیوں میں چلنے والی، پردہ نام و نشان کا نہیں. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں خواتین کہنے کو لباس پہنیں گی لیکن وہ لباس میں ننگی ہوا کریں گی. یہ جو دنیا کے اندر حوادث آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اس میں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی شامل ہے. جب کسی معاشرے اور کسی جگہ پہ العیاذ باللہ بے حیائی کو ماڈرنزم سمجھا جائے، جہاں پہ عزتوں کو ختم کرنے کو پروگریسو سمجھا جائے، تو وہاں پہ پھر یہی ہوگا کہ جس بارے میں احادیث میں ہمیں بتایا گیا. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے اگر کسی نے کسی کی عزت پہ اور خواتین کے اوپر الٹا سیدھا الزام لگایا، قرآن میں اس کی سزا موجود ہے، 80 کوڑے اس کو لگا جائیں گے. ایسا مذہب اور ایسی کتاب لا کے دکھائیے کہ جس کے اندر خواتین کے حقوق کا ایسا خیال رکھا گیا ہو. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر خاتون پہ دینی لحاظ سے کوئی خرچہ لازمی قرار نہیں دیا گیا. اگر وہ ماں باپ کے گھر پہ ہے تو باپ کے ذمہ ہے، اور اگر شوہر کے گھر پہ ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اگر وہ باپ مر گیا تو خاتون کو حصہ ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس نے تو کوئی خرچہ نہیں کیا. اس لیے کہ خاتون کا مقام ہے، خاتون کا مرتبہ ہے ہمارے دین میں. شوہر مر گیا تو خاتون کو حصہ ملے گا. بیوی اپنے شوہر کو کتنا خرچہ کرتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتی. لیکن معلوم ہے کہ خاتون اس کا آسرا یہی تھا، کمزور صنف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پورا حصہ رکھا ہے. اسلام کے اندر بے شمار ایسے مواقع موجود ہیں کہ جہاں پہ خاتون کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے. شوہر راضی نہیں ہے بیوی چھوڑنے پہ، اس کے باوجود خلے کا اختیار خاتون کو دیا گیا ہے. کون سے مذہب میں اس طریقے سے خواتین کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ان کے ساتھ اچھا بھلا، احسان کا، صلح کا، خیر کا معاملہ کیا کرو، اور اگر تمہارا دل نہیں مانتا اور اگر تمہیں محبت محسوس نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کے لحاظ سے بعض معاملات ایسے فرمائے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے نقصان میں نظر آتے ہیں. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر فرما دیتے ہیں. اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی خواتین کی سفارش فرما رہے ہیں. یہ ہے دین اسلام اور اس کی تعلیمات. اب ہم خود دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا احکام دیے گئے ہیں، اور پھر لوگوں کی لپٹی جپٹی باتوں سے متاثر ہو کر اور پھر تیار ہو جاتے ہیں کہ جی خواتین کو واقعی آزادی کی ضرورت ہے، خواتین کو واقعی گھر سے نکالنے کی ضرورت ہے. ارے بھائی، جن حضرات نے اور جن لوگوں نے ان کاموں پر عمل کر لیا ہے ان پہ تو ذرا نظر ڈالیے، ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، اور اس قسم کے ترقی جو کہا جاتا ہے نام نہاد ترقی پذیر ممالک میں فیملی اور امور خانداری کا جو پورا نظام اور سسٹم ہے تباہ و برباد ہو گیا. گھر میں بچہ ایک مرد کا ہوتا ہے اور خاتون کے ساتھ دوسرا مرد رہ رہا ہوتا ہے، اور کئی کئی عرصے تک بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا اصل باپ کون ہے، ماں بیان بدلتی رہتی ہے. العیاذ باللہ، یہ انجام ہوتا ہے بالآخر. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے حفاظت کے لیے جو ہمیں بہترین اصول دیا ہے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ خطاب فرمایا, یا ایھا النبی, اے پیغمبر, قل لازواجک, سب سے پہلے اپنی مطہرات ازواج کو کہہ دیجئے, وہ بناتکا, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, وہ نساء المؤمنین, اور مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لے لیں. کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر پردہ نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے, کہیں اپنی طرف سے بنا کے نہیں لائے ہم. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ خواتین جب چادر لے لیا کرتی تھی تو اس کے تین کونوں میں اپنا جسم چھپا لیتی تھی اور ایک کونا اپنے چہرے پہ ڈال لیتی تھی, صرف راستہ دیکھنے کے لیے نظر اور آنکھ ظاہر ہوتی تھی, باقی جسم چھپا ہوا ہوتا تھا. یہ ہے دین اسلام کا اصول, اور دین اسلام میں خاتون کی عزت, اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے, اس کو عزت سے رکھا جا رہا ہے, اس کو عجیب اور غریب لباس پہنا کے سائن بورڈ پہ نہیں لگایا جا رہا کہ یہ بیچی جا رہی ہے, اس کو خرید لو. کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں ایک خاتون نے اتنا ملین ڈالر کما لیے اور اشتہاروں میں آ گئی اور فلانی چیزوں میں آ گئی. بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کی, ایک مومن کے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے, اور اگر کوئی اپنے جسم کی قیمت لگائے تو جو اس کا جی چاہے وہ کرے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر انسان کے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر شیطان اس کو جس جہنم میں لے جائے اور جس گڑے میں لے جائے اس کا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ بربادیوں کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے آیت بیان کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا ایک عجیب اور غریب قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جی پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو تھا, باقی خواتین کو نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو کیوں پردے کا حکم دیا گیا؟ العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, نقلی کفر, کفر نباشد. کیا ان کا کریکٹر صحیح نہیں تھا؟ کیا ان سے اللہ تبارک و تعالی یہ اندیشہ فرما رہے تھے کہ ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں. ازواج مطہرات تو اس امت کے لیے رول ماڈلز ہیں, اور ازواج مطہرات تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے عرفت اور پاک دامنی میں اور امور خانہ داری میں. اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا, یہ ظاہر بات ہے اخلاق کا بھی تقاضا ہے, ذیل ضمیر کا بھی تقاضا ہے, اور یہ دین اسلام پر عمل کا بھی تقاضا ہے. جب کسی حکم پر عمل کیا جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے اوپر اور اپنے ساتھ رہنے والوں پر لاگو کیا جائے. اور آگے صرف پردے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, خاتون کا کیا کام ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے آدھے گھنٹے سے بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو الگ کاموں کے لیے پیدا فرمایا اور خاتون کو الگ کاموں کے لیے پیدا فرمایا. قرآن میں اب اس کا جواب آ رہا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں سکون اور قرار کے ساتھ رہیں, بغیر کسی وجہ کے, محض اپنے بنا اور سنگار دکھانے کے لیے, اور محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے, اور محض ایک بہانہ بنا کے خریداری کا گھر سے نکلنا اور پھر دنیا کے اندر اس طریقے سے گھومنا, یہ قرآن کے احکام کے خلاف ہے, لہذا حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ برائے ضرورت, جائز تفریح کے لیے, جائز حاجات کے لیے, اسلام کے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خاتون کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ لمٹس ہیں, کچھ حدود ہیں. ایسا نہیں کہ جو جی چاہے وہ باہر جا کے کر لیں, ورنہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى, اور جاہلی عورتوں کی طرح اور جاہل خواتین اور زمانہ جاہلیت کی طرح ایسا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ اور اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ کہ خاتون کے جسم کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, خاتون کے جسم کو اپنی طرف آنے کے لیے اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہیں سے بھی اگر یہ شاہدہ بھی پایا جائے کہ جسم نظر آنے کا خدشہ ہے تو اسلام نے وہاں منع فرما دیا ہے. یہاں تک کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ خاتون اور مرد کی نماز میں بھی فرق اسی بنیاد اور بنا پر ہے، اس کی بیس یہی ہے کہ خاتون کی نماز میں اس کے پردے کا مکمل خیال رکھا گیا ہے، اور اسی طرح خاتون کے جو تمام عبادات ہیں، تمام افعال ہیں، جہاں اس کا پردہ، جہاں اس کی پاکدامنی، جہاں اس کی عزت پہ حرف آنے لگے تو وہاں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ نہ کرے، کوئی بات نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ احرام کی حالت میں چونکہ خاتون کے چہرے پر کپڑا لگنا یہ منع ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے اس کا حل یہ نکالا کیونکہ پردہ بھی کرنا ہے اور جسم پہ چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگنا، یہ عجیب امتحان ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے ایک لکڑی اپنے پیشانی کے پاس لگا دی، اور سفر میں جہاں کہیں غیر مرد، نامحرم یا کوئی قافلہ قریب آنے لگتا تو ہم اس لکڑی کے اوپر چادر لٹکا لیتے تاکہ چادر ہمارے جسم پہ بھی نہ لگے اور ہماری بے پردگی بھی نہ ہو. یہ ہے اسلام کے اندر پردے کا مقام. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھا کرو. تو کیا یہ نماز پڑھنا صرف ازواج امہات کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، تمام آل اسلام کو ہے. زکات دیا کرو، تو زکات کا حکم صرف ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے، سب کو دیا گیا ہے. وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، کیا یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے؟ تو باقی تین حکم ساری امت کے لیے ہیں، اور پہلا حکم جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو میٹھا میٹھا وہ آپ کھا گا اور جو کڑوا کڑوا وہ تھوک دیا. اپنے نفس کو بنیاد بنا کے دین اسلام کے احکام کو جب پرکھا جائے گا اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے تفصیل کے ساتھ پوری ایک سورت نازل فرما دی قرآن میں، سورت النساء، خواتین کے احکام کی سورت. کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا دین ہے کہ جس کے اندر خواتین کے نام پہ پورا سورت اور پورا چیپٹر قائم کیا گیا ہو؟ یہ ہے اسلام کے اندر خواتین کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں خواتین کا مقام. اور لیکن اب ظاہر بات ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم اسلامی تعلیمات کو چھو رہے ہیں اور اس سے دور ہو رہے ہیں. اور جب ایک انسان اپنے بنیادی اصول اور اپنے اللہ کے احکام سے دور ہونے لگے تو پھر وہ ایک بغیر مہار کے اونٹ بن جاتا ہے، جہاں اس کا جی چاہا وہ اٹھا کے چلا گیا اور جو اس کو جی چاہا وہ پسند آ گیا. تو یہ احکام، اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے علماء کرام کی کثرت موجود ہے، دینی مدارس اور مساجد اللہ اور اس کے رسول کے احکام پڑھنے پڑھانے، صبح شام نمازیں ادا کرنے، روزے اور حج ادا کرنے کا فلسفہ اور تمام حالات اور اختیارات موجود ہیں. لیکن ہماری اپنی غلطیوں کے باعث کچھ ایسے عناصر کو ہم نے اپنے معاشرے میں اتنا چڑھا لیا ہے، اتنا ہم نے ان کو اہمیت دے دی ہے کہ اب وہ پورے ہمارے مذہب پر حملہور ہو رہے ہیں، ہماری معاشرت پر حملہور ہو رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں داؤں پر لگی ہیں. اس حوالے سے ہر مسلمان کو ثابت قدم رہنا ہوگا اور کسی قسم کے شکوک اور شبہات میں پڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف اور صرف توجہ ہے دین کی طرف، توجہ ہمیں کرنی ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، توجہ ہمیں کرنی ہوگی صحابہ اور صحابیات کی سیرتوں پر، خود بخود ہمارے مسائل حل ہوتے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا،
اللہ نسألوک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألوک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر امورنا. اللهم انا نسألك العفو والعافيه، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. الله تبارك وتعالى مسلمانك معاك قبول فرمائي، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان محفوظ فرمائے، خصوصاً ہماری بہنوں اور مائیں اور بیٹیاں جن کے ایمان پر، جن کی عفت اور پاکدامنی پر ایک عجیب اور غریب حملہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے، تمام پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، یہاں پہ داسی، یہاں پہ رہنے والے مسلمان، یہاں کے تمام اہل علم اور یہاں کے علماء اور طلباء اور نمازی مسلمان کلمہ گو، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کی بیماریاں دور فرمائے، حضرت والد صاحب کی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماریاں اور آزار اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے صحت اور تندرستی اور شفا میں بدل دے، اور سایہ محترم ہم پر تابیر سلامت رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.